है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اللہ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کا گھر ہے جنت۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ خدا تو تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے تو بندوں کے دل میں اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ اس دعوت کو قبول کر کے اس سلامتی والے گھر میں جانے کا طریقہ کیا ہے، وہ سلامتی والا گھر کن کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، یہ بہترین مقام، یہ بہترین گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہترین عمل کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے یہ بہترین گھر بھی ہے وزیادتن، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملے گا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملے گا، ایک حسنہ ملے گا اور ایک زیادہ ملے گا۔ زیادہ جیسے ہم اپنی زبان بھی بولتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اجرت بھی ملے گی اور زیادہ ملے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بہترین کام کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اچھا اجر ملے گا اور ساتھ میں اور زیادہ ملے گا۔ اب اچھا کام کرنے والے یا بہترین طریقہ اختیار کرنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بھلائی کرنے والے، نیکی کرنے والے اور اچھے سے اچھے طریقے سے عمل کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی اچھے ہیں اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی اچھے ہیں، یہ ہے وہ کہ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ خدا کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے ادا کرتے ہیں، دوسرا خدا کے حقوق اخلاص کے ساتھ ادا کرتے، تیسرا خدا کے حقوق ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پورا اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے ادا کرتے، یہ ہے خدا کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ اب خدا کے حقوق کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، مشکل پہ صبر کرنا ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے، خدا سے محبت کرنا ہے، اس کے فیصلوں پہ راضی رہنا ہے، اور خدا جو معاملہ بھی بندے کے ساتھ فرمائے اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کے تمام احکام کو ماننا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ تو اب اللہ کے حقوق کو بہترین انداز میں، احسن انداز میں کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم اگر نماز کی مثال لے لیں تو اس کی بڑی آسان سی مثال یہ بنتی ہے کہ خدا کا حق نماز ادا کرنے میں یہ ہے کہ جو نماز اس نے فرض کی ہے انہیں ادا کیا جائے. سب سے اول جو فرض نمازیں ہیں انہیں ادا کیا جائے, پانچوں نمازیں پڑھی جائیں. دوسرا, جو نماز ادا کی جائے یہ خالص اللہ کے لیے ادا کی جائے, اخلاص کے ساتھ, ریاکاری نہ ہو. تیسری بات, جو نماز ادا کی جائے وہ کما حقہ ادا کی جائے, جیسا اسے ادا کرنے کا حق ہے, یعنی خشوع کے ساتھ, دل کے ساتھ ادا کی جائے. تو یہ ہے اللہ کے حقوق ادا کرنا اور احسن طریقے سے ادا کرنا, بہترین طریقے سے ادا کرنا. دوسری طرف بندوں کے حقوق, تو بندوں کے حقوق ہیں کون سے اور کیسے ادا کریں, تو بندوں کے حقوق کی بھی پوری تفصیل آ جاتی ہے کہ اپنے جسم سے, اپنے مال سے, اپنے انداز سے, اپنی زبان سے, اپنے طریقے سے, اپنے میل ملاپ سے, جو جو خدا نے بندوں کے حقوق مقرر کیے ہیں انہیں وہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کریں. یہ ہے بندوں کے حقوق ادا کر. تو جو ان دونوں کو اختیار کرتا ہے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرے, بندوں کے حقوق بھی ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى, ان اچھے عمل کرنے والوں کے لیے اچھائی ہے. وہ اچھائی کیا ہے؟ جنت. لیکن اس کے ساتھ ایک اور شے ہے, فرمایا الحسنى وزیادتن, اس جنت اور اس خیر اور اس بھلائی کے ساتھ کچھ اور بھی زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ حدیث مبارک ہے, مسلم شریف کی حدیث, بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتیوں کی جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے جنتیوں, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اور زیادہ مہربانی کروں؟ جنت میں آ چکے اور اب رب فرمائے گا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اور زیادہ مہربانی کروں؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ, کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات عطا نہیں کر دی؟ تو سب کچھ تو مل گیا, سب کچھ تو مل گیا, جنت میں داخلہ مل گیا, جہنم سے نجات مل گئی, ہمارے چہروں کو روشن کر دیا, اس جنت میں ہر ہر نعمت کو ہمارے لیے کھول دیا, جو کھانا ہے, جو پینا ہے, جہاں رہنا ہے, جو کرنا ہے, سب تمہیں اجازت ہے. تو یا اللہ سب تو مل گیا, اب کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. پردہ اٹھا دیا جائے گا, پھر جنتی اللہ کا دیدار کریں گے, اور دیدار الہی کی نعمت جنتیوں کو ہر نعمت سے زیادہ پیاری ہوگی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ہے, نیکی کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور مزید بھی ہے, وہ مزید رب کا دیدار ہے, وہ مزید رب کا دیدار ہے, اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت, یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بندوں کو نصیب ہوگا. لیکن کنہیں نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کریں گے اور جو بندوں کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کریں. ہم عام طور پہ اللہ کے حقوق کے حوالے سے سنتے بھی ہیں اور معلومات بھی ہوتی کہ ہاں اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں, روزے رکھیں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, تلاوت کریں, ذکر کریں, اور ایک تعداد ہے کہ جو اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اتنی کوتاہی بھی نہیں کرتے. کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو ہر سال پورا رمضان مدینے میں جا کے گزارتے, مکے میں جا کے گزارتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے حق ادا کرنے کے، عمرہ کرنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا، درود پاک پڑھنا، نمازیں پڑھنا، یہ سارے کے سارے اعمال وہ ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے. تو ایک تعداد ہے کہ جو اللہ کے حقوق کے حوالے سے تو بڑا اچھا ذہن رکھتی ہے اور توجہ بھی رکھتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ پست ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے. اور بندوں کے حقوق کا معاملہ یہ ہے، پہلے تو بندوں کے حقوق کی تفصیل ہے کہ جو مخلوق کے حقوق ہیں وہ دو طرح کے، ایک جسمانی اور ایک مالی. جسمانی یہ ہے کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے بدن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک بڑا بنیادی سا حق یہ ہے کہ ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور مالی حقوق میں یہ ہے کہ جن کے حقوق ہم پر لازم ہیں انہیں صحیح طریقے سے وقت پر ادا کیا جائے، یہ مالی حقوق. اور حقوق العباد کا مجموعی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ اہم اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے حقوق ہیں، کیونکہ مالک مہربان ہے، خدا رحمان ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اپنے بہت سے حقوق کے اندر بندے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیتا ہے. لیکن جو بندوں کے آپس کے معاملات ہیں وہ خدا نے بندوں پر ہی رکھ دی کہ اس کی معافی بھی انہی کے ذریعے دے دی. چنانچہ جسمانی حقوق کے اعتبار سے ایک حدیث مبارک ہے، مالک کا بھی تذکرہ ہے لیکن زیادہ عمر اس میں جو جسمانی ہے اس کے اعتبار سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ، وہی مفلس ہے، وہی کنگال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر خدا کی بارگاہ میں آئے. نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یعنی باقی تو اس کے بعد آتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ تو فرض ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، یہ سارے تو فرائض کے بعد آتے ہیں، یہ تو نفلی عبادتوں میں آتے ہیں. جو فرائض جیسی بھاری اور اعلیٰ عبادتیں دے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور وہ بھی ثواب کے مستحق ہونے والی، ریاکاری والی نہیں، کیونکہ ریاکاری والی تو ویسی ضائع ہے، اس کو تو ایسا ہے ہی نہیں نا کہ اس کو پیش کرنے کے قابل جو ہے نا وہ کیا جائے. ریاکاری والی یہ تو ویسی ضائع ہے. تو یہ وہ عبادتیں کہ جو قبولیت والی، جنہیں اچھے طریقے سے کیا گیا. تو فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی نہیں ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو دنیا میں ظلم اس نے کیا ہوگا، تو اب اس ظالم کی نیکیاں ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائے گی. حج کر کے ظالم گیا، لیکن یہ حج ٹرانسفر ہو جائے گا مظلوم کے نامہ اعمال. نمازیں پڑھ کے ظالم گیا، لیکن یہ ساری نمازیں اپنے ثواب سمیت ادھر سے نکل کے اس مظلوم کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں. اور فرمایا کہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن حقوق پھر بھی باقی رہے، زیادتیاں اور ظلم کیے تھے 100 اور نیکیاں بدلہ بن سکی 50 کی، مثال کے طور پہ ایک تہمت لگائی اور ایک تہمت سے اگر ایک سال کی نمازیں جب وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں تو بھائی صاحب تو بلا ناغے تہمت لگا رہے تھے. یعنی ظالم جو ہے، جو مفلس بننے والا ہے، وہ تو بلا ناگا تہمت لگا رہا تھا. آج ایک پہ تہمت, کل دوسرے پہ تہمت, پرسوں تیسرے پہ تہمت, آج ایک تہمت, کل دوسری تہمت, پرسوں تیسری تہمت. تو جتنی تہمتیں لگائیں اور جتنی گالیاں دی اور جتنا کسی کو مارا اور جتنا کسی کا مال لوٹا اور جتنا کسی پہ ہاتھ اٹھایا, ہر ایک کے بدلے میں یہ اس کی نمازیں گئیں, یہ اس کے روزے گئے, یہ اس کی زکاتیں گئیں, یہ اس کی تلاوت گئی, یہ اس کا درود پاک پڑھنا گیا, یہ اس کے نیک اعمال گئے. یہ سارے کے سارے اس ظالم کے نامہ اعمال سے نکال کے مظلوم کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے گئے. لیکن سب دینے کے بعد بھی ظلم کی تعداد زیادہ, تہمتیں زیادہ لگائی, ہاتھ زیادہ اٹھایا ہوا غنی, گالیاں زیادہ دی, برا بھلا زیادہ کہا, لوگوں کے دل زیادہ توڑے ہوئے, دل شکنی زیادہ کی ہوئی, برا بھلا زیادہ کہا ہوا, کسی کا مذاق زیادہ اڑایا ہوا ہے, کسی کے ساتھ تمسخر کا رویہ زیادہ کیا ہوا. تو اب اتنے سارے اس نے ظلم کیے تھے کہ ساری نیکیاں چلی گئیں لیکن ابھی حساب پورا نہیں ہوا. تو پھر فرمایا کہ اب مظلوم کے گناہ اس سے اٹھا کے کس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے, پہلے حساب نیکیوں سے پورا کیا جائے, اور نیکیوں سے اگر پورا نہ ہوا تو پھر مظلوم کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ کیا تھا؟ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا, حقوق العباد کو ادا نہ کرنے والا, ظلم کرنے والا. تو اب جو شخص ایسی حالت میں آیا تو کیا یہ ان میں شامل ہے جو بھلائی کرنے والا, جو اچھائی کرنے والا اور جو اچھے طریقے سے حقوق ادا کرنے والا؟ تو یہ جسمانی اعتبار سے. مالی حقوق, مالی حقوق کا معاملہ اور زیادہ, کیونکہ آدمی جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے دوسروں پہ جو ظلم کرے گا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کر سکتا جتنا مالی اعتبار سے کر سکتا. ایک آدمی دنیا میں 10,000 بندوں کو تھپڑ نہیں مار سکتا, ٹھیک ہے, 10,000 بندے کو فردن فردن گالی نہیں دے سکتا, لیکن ایک ہی مرتبہ سب کا مال جمع کر کے فرار ہو سکتا ہے. تو مال جو ہے, مال میں دوسروں پہ ظلم, یہ زیادہ آسانی سے اور زیادہ بڑے پیمانے پہ کیا جا سکتا. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ, اور نہ حاکموں کے پاس لوگوں کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو. یہ کیا ڈر ہے کسی کا مال کھا لے؟ جیسے چوری میں, ڈکیتی میں, رشوت میں, ان طریقوں سے دوسرے کا مال ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کھا لیتے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے مقدمے جو ہے وہ کورٹ کچہری میں لے جاؤ, اب چکر لگا لگا کے مختلف طریقوں سے ان کا مال کھاؤ. تو فرمایا کہ اس طریقے سے مال نہ کھاؤ. تو اب جو شخص جسمانی یا مالی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرنے والا ہے, وہ ناقص ایمان والا ہے, وہ ناقص اسلام والا ہے, اور اللہ کو وہ پسند ہے اور خدا کے قرب کے لائق بندہ وہ ہے کہ جو خدا کے حقوق میں بھی بہتر ہے بندوں کے حقوق میں بھی بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سماعت کریں, مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً, فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی کرنے میں سب سے اچھا ہے, مال کی ادائیگی کرنے میں جو سب سے اچھا ہے. فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے. اب یہ مالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں, ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں سمجھ آ جائیں گے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے تھوڑی سی میں تفصیل بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات, قرض کی واپسی. کسی سے قرض لیا تو اب بہترین بندہ وہ ہے کہ جو قرض کو اچھے طریقے سے واپس دے دینے والا ہے. قرض لے لیا واپسی کا نام ہی نہیں. نہ وہ بندہ بیچارہ اول تو وہ یاد کروا رہا ہے اس کو تب بھی نہیں دیتے, اور یاد نہیں کروا رہا تو بالکل ہی نہیں دیتے. تو قرض کی ادائیگی کے اندر جو رکنے والا ہے اور جو ٹال مٹول کرنے والا ہے یہ بہترین انسانوں کی فہرست خارج. دوسرے نمبر پہ مال خرید لیا لیکن قیمت کی ادائیگی وقت پر نہ کی, اور یہ چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سے بڑی سطح تک یہ مسئلہ ہے. اگر ہم نے تھوڑا سا ملک کے اعتبار سے دیکھے تو ہم تو کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ان چیزوں کا. ورنہ جو کسانوں کے ساتھ ہوتا ہے, کسان فصل تیار کرتا ہے گندم تیار کرتا ہے, اب وہ جا کے متعلقہ جو ادارے ہیں یا جو متعلقہ اس کی ملنے ہیں, اب وہ ان کو گندم دے دیتا ہے. پیسہ کم ملے گا, پیسہ ملے گا وہ اگلے سال یہ گندم پسے گی, آٹا بنے گا, مارکیٹ میں بکے گا, اس کے بعد جا کے دیکھے کہ پیسے دے رہی ہے. اور پھر یہ صرف ان کے ساتھ نہیں, ملنے فیکٹریاں اور یہ جتنے ہمارے ہاں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں جو پروڈکٹس بنتی ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. 1 کروڑ روپیہ دینا ہے, 2 لاکھ روپے دے رہی ہیں. اب دوبارہ چکر آئے گا, 2 لاکھ روپے دے دے, پھر چکر آئے گا, 2 لاکھ روپے دے دے اگلے سال تک. بلکہ شاید ہی کوئی کاروبار ایسا ہو کہ جس کے اندر کسی بندے کا پورا پیسہ اس کے پاس ہو, رولنگ کے اندر ہوگا, رننگ کے اندر ہوگا, وہ گھومتا رہے گا, گھومتا رہے گا, گھومتا رہے گا. اچھا, جہاں پر چلے کو فکس طریقہ ہے کہ جس سے کسی پر تنگی نہیں آ رہی, وہاں تو چلے ٹھیک ہے, جیسے نقد بیچ سکتے ہیں, ادھار بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن ادھار بیچ کر اس پہ ظلم تو نہ کیا جائے. کم اس کو اس وقت تو ادا کر دیا جائے کہ جب اس کے بچوں کو ضرورت ہے, اسے ضرورت ہے, اس کے گھر کو ضرورت ہے. تو یہ کیا ہے کہ ادائیگی کرنی ہے, لیکن ادائیگی کرنے کے اندر یہ ظلم و ستم کیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے کہ جو ادائیگی کے اندر بہترین ہے, جو کمٹمنٹ کی, جو طے کیا ہے, جو دینے کا وعدہ کیا ہے, وہ اسے اس کے وقت پر اچھے طریقے سے ادا کرنے والا ہو. اسی لیے اب سب سے جو نچلی صورت ہے وہ ہے کہ بندے نے بغیر معاوضے کے کسی کی مدد کے لیے پیسے دے, سب سے نچلی صورت یہ ہوگی. قرض کی ادائیگی تو شرعاً واجب ہے, اجرت کی ادائیگی شرعاً واجب ہے, اسی طریقے سے اور صورتیں شرعاً واجب ہیں, لیکن جو کسی سے مدد کا وعدہ کیا, صدقہ و خیرات کی بات کی, یہ واجب نہیں ہو گیا, یہ مستحب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی آداب سکھائے, فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى. فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بیچوں سے تکلیف دی جائے, جس صدقے کے بعد غریب کو تکلیف دی جائے کہ میں نے تمہیں دیے تھے, اس کے لیے شکری کیجیے. تو جو مستحب ادائیگی ہے, جو مستحب ادائیگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی ادا بیان کیے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ, وہ بھی تکریم کے ساتھ, وہ بھی اچھے طریقے کے ساتھ ادا کرو. تو جو ادائیگیاں شرعی اعتبار سے واجب و لازم ہیں کہ قرض ادا کرنا ہے یا اجرت وقت پہ ادا کرنی ہے یا کسی کا مال جو ہے وہ خریدا ہوا ہے اور اسے اس کی قیمت ادا کرنی ہے, تو وہاں پر اس کی ادائیگی تو اتنی زیادہ بہت ہو جاتی. لیکن حقوق العباد کے یہ سارے سلسلے ہمارے معاشرے میں کیسے رائج ہیں؟ میرے خیال میں ہر کاروباری آدمی یا ہر قرض دینے والا آدمی اس کو جانتا ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ کیا ہو. آپ قرض دے دیں, بلکہ ابھی تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے تعلقات توڑ لے تو اس کو قرض دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ واپس اس نے کرنا نہیں, جب واپس نہیں کرنا تو ملنے نہیں آئے, ملنے نہیں آئے گا تو تعلق ٹوٹ جائے. یعنی کہ حالت یہاں تک ہے, یہ کرنے کا کام نہیں بتا رہا, یہ وہ کام بتا رہا کہ جو ہوتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے, کہ تعلقات ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دے دیں, نہ وہ ادا کرے گا نہ کبھی ملنے آئے, کام ختم. تو کیا ہمارے دین کی جو تعلیم ہے جو للذین احسنوا ہے, کہ جو نیکی کرنے والے, بھلائی کرنے والے, اچھے طریقے سے کام کرنے والے اور اچھائی کو اس کے بہترین انداز میں کرنے والے ہیں, کیا وہ یہ ہو؟ تو لوگوں کے مالی حقوق کی ادائیگی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ جتنے حقوق اللہ کے اہم نہیں، اس لیے اس وقت اتنی ہی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر جو خاص طور پہ جو مالی چیز کی مال کا لین دین ہے، اس میں ہماری شریعت نے دونوں طرف سے چیزیں ہمیں سکھائیں. ایک تو یہ ہے کہ مخروص قرض ادا کر، جس پر آتا ہے وہ اپنے وقت کے اوپر جتنا ادا کرنا ہے اتنا وہ ادا کرے. لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دینا لازم ہے اس کے حالات ہی ایسے، مخروضی تھے، تنگ دستی کا شکار، یا کسی نے مال خریدا لیکن اس کا مال ہی لٹ گیا، اب دینے کی گنجائش نہیں ہے اس کے پاس. تو صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے مال خریدا ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا مال خریدا، دکان میں رکھا، آگ لگ گئی، مال جل گئے. اب اس نے تو کمانا تھا اور پیسے ادا کرنے تھے، لیکن اب کمائی ہی کی صورت ختم ہوگی کہ دکان کو آگ لگ گئی یا اس کا مال لٹ گیا، تو اب مال ہی برباد ہو گیا تو ادائیگی کہاں سے کرے گا. تو اب اگر کوئی ایسی صورت ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے؟ وہاں پر دوسرے بندے کو حکم ہے کہ اب تم مہربانی کرو. وہاں اب جو مطالبہ کرنے والا ہے، جو مطالبہ کرنے والا جو قرض کا ہے، اب اسے حکم ہے کہ تم اس سے مہربانی کا سلوک کرو. پہلے اسے حکم کا کہ تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ادائیگی کرو، وقت پہ ادائیگی کرو، پوری ادائیگی کرو. لیکن اگر وہ بندہ مشکل میں ہے تو اب مطالبہ اس کی طرف منتقل ہو. اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ حدیث مبارک سنیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے فرشتہ آیا، تو فرشتے نے اس مرنے والے سے سوال کیا جس کی ابھی موت ہو رہی تھی، اس سے سوال کیا کہ ہاں بھائی، کو زندگی میں نیکی کی ہے تو بتا، کوئی اچھا کام کیا ہے تو بتا. تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہیں کوئی نہیں کیا، میں نے زندگی میں نیکی کوئی نہیں کی. تو فرشتے نے پھر کہا کہ غور کر کے بتاؤ، غور کر کے بتاؤ کوئی اور نیکی کی، کسی قسم کی نیکی. اس نے کہا کہ ہاں، ایک عمل تھا، میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور تجارت میں لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، اور اگر مالدار ہوتا کہ جس سے میں نے پیسے وصول کرنے ہیں، اگر مالدار ہوتا تو میں اسے بھی مہلت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی تنگ دست ہوتا کہ جس کے پاس ادائیگی کے اب پیسے ہیں ہی نہیں تو میں اسے معافہ دیا کرتا تھا. اس نے کہا یہ ایک کام میں نے کیا، باقی میں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی. اللہ تعالی نے اس فرشتے سے فرمایا کہ اے فرشتے، تم بھی اسے معاف کر دو، تم بھی اسے دل ہو سکتا، تم بھی اسے معاف. لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا تھا، تنگ دست کو معاف کر دیتا تھا، تم بھی اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرو. ایک دوسری حدیث مبارک، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضر اس بندے سے جو مالدار تھا اور تنگ دست کو مہلت دیتا تھا یا معاف کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اے بندے، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار، تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا تھا، میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتو تم اس بندے سے ڈر ہو سکتے. یعنی اب وہ جہنم کی بجائے جنت والے فرشتے اس کی روح لے کر اللہ کی بارگاہ میں اور جنت میں لے جائے. ایک اور حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، اسے چاہیے کہ مفلس آدمی کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے، یا مہلت دے دے یا اسے معاف کر دے. اور ایک اور حدیث مبارک، ترمذی کی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. تو یہاں دوسری طرف کا فرمایا گیا کہ اب یہ اس بندے پہ مہربانی کرے جو تنگی کا شکار ہے، جو مشکل میں ہے، تو ہمارے ہاں دونوں طرف سے ظلم کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو دینے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو بولتے ہیں اپنا گھر بھی بیچ کے دو مجھے، روڈ پہ آؤ، دھکے کھاؤ، جو مرضی کرو، بہار صورت تم سے وصولی کرو. تو حکم یہ نہیں بلکہ منع ہے. اور دوسری طرف جس کی ذمہ داری بنتی ہے دینے کی، تو اس میں کوتاہی کرنے والے بھی کم نہیں ہیں کہ قرض کی ادائیگی ذمے پر لازم ہے اور اتنے پیسے موجود ہیں یا کل نہیں تو کچھ حصہ موجود ہے، لیکن ادائیگی کے اندر بلا وجہ کی تاخیر، بلا وجہ کی تاخیر، ابھی رمضان آ گیا ہے تو ابھی روح افزا خریدنی ہے، تو ابھی عید آ گئی ہے تو بچوں کے سور خریدنے ہیں، جوتے خریدنے ہیں. یہ جوتے سور جو ہیں یہ ضروریات میں سے نہیں ہیں، یہ ان ضروریات میں سے نہیں ہیں. پہلے کون سا بغیر جوتے بغیر لباس سے پھر پہن بھی پہن ہی رہتے. تو یہ جو ہر مرتبہ نیا سوٹ اور نیا جوتا اور نئی چیزیں پہننا ہے، یہ کوئی ضروریات میں نہیں. ضروری ہے کہ یہاں پیسہ بچا کے جس کا قرض دینا ہے اس کا قرض ادا. اسی طریقے سے بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی رمضان مدینے میں ہی کرنا ہے، تو بچوں کی ڈیمانڈ بعد میں پوری کیجیے گا، پہلے جس کے پیسے دینے اس کو پیسے دے. وہ جو پیسوں کی ادائیگی ہے وہ واجب ہے، وہ فرض ہے. اور یہ جو بچوں کی خواہشات ہے بڑی مقدس، لیکن اس کے بعد. تو یہ نہیں کہ لوگوں کی جو اصل ادائیگی کرنی ہے وہ وقت میں نہ کی جائے اور اس کی جگہ کسی بھی دوسری جگہ پیسے لگا دیے، اس کی جگہ کسی بھی دوسری جگہ پہ اس پیسے کو رکھ دیا جائے یا اس کو جمع کر دیا. تو نہ ادھر سے ظلم کی اجازت ہے نہ ادھر سے ظلم کی اجازت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلب غنی کی ظلم، کہ جو بندہ رقم کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہے اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. اس کا ہیلے بہانے کرنا، اس کا کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ کرنا، فرمائیے یہ ظلم ہے، یہ حرام ہے. تو لہذا جن کے اوپر دوسروں کی کوئی ادائیگی آتی ہے، خواہ وہ سیٹ ہے اور اپنے جو ہے اس نے ملازموں کو تنخواہ دینی ہے، یا کام مالک ہے اور مزدوروں کو اجرت دینی ہے، یا مقروض ہے اور قرض خواہ کو پیسے دینے ہیں، یا کسی کا مال خریدا ہوا ہے اور اس مال کی قیمت ادا کرنی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر بلا وجہ کی طاقت رکھنے کے باوجود بلا وجہ کی ٹال مٹول، یہ ظلم ہے، یہ حرام. لہذا شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ بندہ اس پورے چیزوں کے بارے میں سوچے کہ میں رقم کی ادائیگی کے لیے کیا کروں، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیا کروں، میں کس طریقے سے اس بوجھ سے نجات پا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ پیش کیا گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا اس فوت ہونے والے پہ کوئی قرضہ ہے؟ عرض کی کہ جی، یہ شخص فوت ہوا اور اس پہ قرضہ ہے. فرمایا اس کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑ کے مرا ہے؟ عرض کی نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں جا کے جانا پڑ، فرمایا پھر تمہیں جا کے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جس نے قرض لیا تو تھا لیکن واپس نہیں کیا، اور واپسی کے لیے اتنا مال بھی چھوڑ کے نہیں گیا کہ زندگی میں خرچ کر دی. تو یہ اتنا شدید حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرضے کے، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرض کے. کہ اگر اس کے اوپر دوسروں کا مالی کوئی تقاضا ہے، قرض ہے یا قیمت کی ادائیگی ہے یا اجرت کی ادائیگی ہے، تو فرمایا کہ اس کا یہ والا معاملہ جو مالی معاملہ یہ معاف نہیں ہوگا، یہ اٹکا ہے. تو آپ دیکھ لیں نا کہ ہم شہیدوں کے کیسے کیسے فضائل سن، کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے. تو اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، لیکن اس کے باوجود قرض کے معاملے کو فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہوتا. یہ والی جو اس کی زیادتی ہے اور یہ والا جو اس کی عدم ادائیگی ہے اسے معاف نہیں کیا جائے. لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ زندگی میں چھوٹا قرض لیا یا بڑا، کسی کی چھوٹی مالی ادائیگی کرنی ہے یا بڑی ادائیگی کرنی ہے، بہر صورت اسے ذہن میں رکھ کے ادا کیا جائے۔ کئی اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ تو یاد نہیں ہوتا کہ کسی نے مجھے کتنا دینا ہے، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ میں نے کسی کو کتنا دینا ہے، یعنی اس کی فکر ہوتی ہے انہیں۔ دیا ہوا ہے تو دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ذہن سے نکل گیا، لیکن اگر کسی کی رقم دینی ہے، کسی کا مال دینا ہے، تو اس کی فکر مندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کرنی، وہ ہمیشہ ذہن میں رہتے ہیں یا جیسے اس کی رقم آئی اسے ادا کروں گا، جیسے اس کی رقم آئی اسے ادا کروں گا۔ اور بہترین شخص یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان خیار الناس احسنهم قضاء، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو مالی ادائیگی کرنے میں سب سے اچھا ہے۔ مالی ادائیگی ایسا ہو کہ بندے کے اوپر دوسرے کا ایک روپیہ بھی نہ ہو، سوائے اس کے کہ جو ایک نام یا ایک طریقہ کار رائج ہوتا ہے اس کے اندر جو لین دین میں ایک چل رہا ہوتا ہے وہ حساب اپنی جگہ، لیکن جہاں پر یہ نہیں تو وہاں پر ایک روپے کی ذمہ داری بھی بندے پر نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی ایسے سوئے کہ اگر سوتے میں موت آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ جناب جس نے کسی کی ادائیگی کر دی وہ رہ گئی، ایسا ادائیگی وقت پہ کرے۔ اب اس کے لیے اگر تھوڑا سا ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ادائیگیاں وقت پہ کرنی چاہیے، تو چند ایک چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ کہ دین کا حکم ہے کہ جو بھی مالی تقاضا کسی کا ہے اس کی ادائیگی پہ ٹال مٹول نہ کی جائے، تاخیر نہ کی جائے، ہیلے بہانے نہ کی جائے۔ شریعت کا حکم ہے کہ آپ جس کا جو مال ہے اسے اس کے وقت پہ ادا کر دیا جائے۔ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں یہ ان کے حوالے کر، جن کی امانتیں ہیں، جس کا مال ہے، جس کی کوئی شے ہے وہ اس کے حوالے کر دیجیے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ جو بندہ بلا وجہ دوسروں کا مال دبا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا قبول نہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ قرض اگر وقت پہ ادا نہ کیا اس کا نتیجہ اور اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے اگر دیگر سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے والا گناہ معاف نہیں، جیسے شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے اس گناہ۔ تو لہذا اس میں جو شریعت نے طریقہ بیان کیا ہے، اور ہوتا کیا ہے بیسیکلی بہت ساری چیزوں میں ہم جو کوتاہی کرتے ہیں وہ صرف اپنی بے فکری اور غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں، ورنہ زندگی کے اندر بندے نے بڑے سے بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو پلاننگ کرتے ہیں اس کی کہ ہر مہینے اتنے پیسے جوڑوں گا، اتنے جمع ہوں گے، اتنے بن جائیں گے تو یہ خریدوں گا، پھر یہ خریدوں گا، پھر یہ خریدوں گا۔ تو بھائی کسی طرح کی جو پلاننگ ہے وہ شریعت کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اپنے مالی معاملات کی ادائیگی کے اندر مدد کر، کہ اگر یکمشت کسی کا ایک لاکھ روپیہ میں نہیں دے سکتا تو چلے مانا پانچ پانچ ہزار کا ادائیگی، جتنا تھوڑا دے سکتا وہ تو اپنے آپ کو کچھ تو اس سے میں بھائی اسیما کرنے کی کوشش کر۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے میں کچھ نہ کچھ ادائیگی کرتا رہوں تو حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرنا، حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہے کہ وہ اسے ضرور ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اب قرض لیتے ہوئے نیت اور لینے کے بعد بھی بندے کی نیت اور کوشش دونوں موجود رہے کہ میں نے اسے ادا کرنا ہے اور جتنا بن پڑے میں دے دوں گا، اور جتنا بن پڑا دے دیا، جب مسلسل اس کوشش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی مدد فرماتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ ورنہ غفلت کی وجہ سے معاملہ بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر بندے کے پاس دینے کے لیے پوری رقم موجود ہوتی ہے لیکن آپ دینے کو دل نہیں کرتے، آپ دینے کو دل نہیں کرتے۔ یہ بالکل جو نیچرل اور ایک جو ایک ریالٹی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن چونکہ سامنے والا کو زور نہیں لگا رہا یا ڈیمانڈ نہیں کر رہا تو بندہ بھول ہی گیا، شکر ہے بھولا ہی رہے، تو بندہ کسی نہ کسی بہانے کے ساتھ میں اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے، اسے جو ہے وہ مؤخر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ نہیں، دینے کی نیت بھی ہو اور دینے کی کوشش بھی ہو۔ آخر میں دو عمل اس حوالے سے میں بیان کرتا ہوں کہ یہ دو عمل جو ہے اگر زندگی میں شامل ہو جائیں تو مالی اعتبار سے جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں یہ الحمدللہ یہ ساری کی ساری دور ہو جاتی ہے، مالی مشکلات ساری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میرا مالی حالت میری بڑی پتری ہے، کمزور ہوں، غریب ہوں اور اسباب نہیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مال عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا تھا، استغفر اللہ ربی استغفر، یہ پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے۔ فرمایا استغفار پڑھا۔ پھر کچھ وقفے کے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جناب میری فصلیں ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں اور اس میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، بارش نہیں ہو رہی، خشک سالی ہو رہی ہے، پھلوں فصلوں کو پانی نہیں مل رہا، باغات کو پانی نہیں مل رہا۔ پھر میں استغفار پڑھا، تینوں بندوں کو ایک ہی بات پر استغفار۔ وہ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بندہ موجود تھا، اس نے کہا کہ حضور سب کو ایک ہی حق استغفار پڑھا۔ فرمایا کہ یہ حق میں نے ان لوگوں کو قرآن سے بتایا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اے لوگو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم استغفار کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر زور کی بارش کرے۔ اگلی بات ویمددکم باموال، اور اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے، وبنین، اور بیٹے عطا کر کے تمہاری مدد فرمائے گا، ویجعل لکم جنات، اور اللہ تمہارے لیے بہار بنا دے گا، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ قرآن میں سے تین بندوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تینوں کا جواب قرآن مجید میں تھا، اولاد نہیں ہے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، مال نہیں ہے استغفار کرے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، پانی کی کمی ہے استغفار کریں اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، نہریں جاری فرمائے گا، باغات لگا دے۔ تو ایک تو استغفار بھی ہے، یہ اپنی زندگی میں شامل کریں، مالی مشکلات میں جو بندہ بھی استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ اور ایک حدیث مبارک میں دعا سکھائی گئی ہے، یہ دعا بطور خاص قرض سے نجات کے لیے سکھائی گئی، قرض سے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ بندہ کسی بھی مالی معاملے کے لیے پڑھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو فائدہ پہنچا۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ سکھائی، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک، اے اللہ تو مجھے حرام سے بچا کے حلال کے ذریعے ہی کفایت کر دے، حرام سے بچا کے حلال کے ذریعے ہی کفایت کر دے، اور اے میرے مولا مجھے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنے سوا ہر بندے سے بے پرواہ کر دے، کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا رہا، مجھے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے، اپنی بارگاہ کا ایسا محتاج کر دے کہ تیرے سوا میں کسی کی بارگاہ میں جانے کی مجھے ضرورت۔ تو الفاظ آپ دعا کے دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، تو یہ دعا جو ہے یہ بھی اگر بندہ مسلسل پڑھنا شروع کر دے تو قرض کی ادائیگی اور مالی حالت کی بہتری بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عن من سواک، تو یہ دو دعائیں اور یہ دعا اور یہ استغفار جو ہے یہ اپنی زندگی میں شامل کرے انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں کی پریشانیاں، گھروں کے معاملات، مالی پیچیدگیاں اور مالی دقتیں، یہ ساری کے ساری دور فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری، سہارا تیرا، تو چلنا شروع کر تو پھر دیکھنا، نظر تجھ کو آئے گا رہا۔ रास्ता तेरा।